جو کام ہماری مرضی کے نہیں ہوتے، تو وہ بجائے اس کے کہ ہم الزام اپنے اوپر لیں کہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے کرنے کی، الزام شوہر پہ لگا دیتے، میرے ہسبینڈ نہیں کرنے دیتے، تو بے گناہ پہ الزام لگا دیا نا۔ اس طرح کے روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے سسرال والوں کی حمایت میں غلط پہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ اگر میں کچھ ایسی بات بولوں گی تو یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، مجھے ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ تو وہاں پہ خاموش رہا جائے، ضروری نہیں آپ اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، لیکن خاموش تو رہ سکتے ہیں، مگر ظلم کا ساتھ نہیں دینا۔ یہ سوچ لینا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہے، غلط بات ہے، میں نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ورنہ میں بھی اس میں ہی ملوث ہوں۔ تو چاہے وہ سسرال کا معاملہ ہے، چاہے آپ کے اوپر کتنا ہی پریشر ہے یا کچھ ہے، حمایت نہیں کرنی اس کی۔ یہاں پہ یہ جو آیا نا کہ لوگوں سے تو چھپاتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو امام احمد، وہ ایک شعر تھا عربی کا، اس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں گی، وہ پڑھ کے بہت رویا کرتے تھے، اور اس شعر کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے احمد تجھے شرم نہیں آتی میری نافرمانی کرتے ہوئے، تو میری مخلوق سے تو گناہ چھپاتا ہے اور میرے پاس گناہ لے کے آ گیا، پھر میں کیسے جواب دوں گا؟ ہائے افسوس، پھر کون مجھے بچائے گا؟ میں اپنے نفس کو تسلیاں دیتا رہتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا، اور جب مجھے کفن دیا جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت دے دی جائے کہ موت مجھے کبھی بھی نہیں آئے گی، اور جب موت کی سختیاں مجھ پر آئیں گی تو کون مجھے بچائے گا؟ میں نے چہروں پہ نظر ڈالی تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرا فدیہ بن جاتا۔ مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے کیا تیاری کی اس بڑے دن سے بچنے کے لیے، تو میں کیا جواب دوں گا جبکہ میں نے اپنے دین کو پیچھے ڈالا ہوا تھا؟ ہائے افسوس مجھ پہ، کیا میں نے اللہ کی بات نہیں سنی جب وہ مجھے بلاتا تھا؟ کیا میں نے نہیں سنا تھا جو سورہ قاف اور سورہ یاسین میں آیا تھا؟ کیا میں نے حشر کے دن، جمع ہونے کے دن کے بارے میں نہیں سنا تھا؟ کیا میں نے موت کے منادی کو نہیں سنا تھا جو مجھے بلا رہا تھا؟ تو اے میرے رب، ایک بندہ توبہ کر رہا ہے تو کون ہے جو اسے پناہ دے گا سوائے اس رب کے جس کی مغفرت بہت وسیع ہے؟ میں تیری طرف آیا ہوں تو تو مجھ پہ رحم کر اور میرے نیکی کے میزان کو بھر دے اور میرا حساب آسان کر دے۔ یہ تھے وہ اشعار جو امام احمد بن حنبل پڑھ کے رویا کرتے تھے، کون میرا فدیہ بنے گا، کون اس دن میری جگہ پہ آگ میں جلنے کو تیار ہو جائے گا، کون ہے جو میری جگہ پہ موت کو سہنے کو تیار ہو جائے گا؟ کوئی بھی نہیں نظر آیا، تو اللہ کے سامنے تو حاضری ہے ہی، پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے نبی، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ایک گروہ نے تو پروگرام بنا ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، ایک گروہ تو اس بات کے اوپر انہوں نے طے کر لیا تھا، دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی میں ڈال دیا جائے اور اپنا بندہ چھوڑا دیا جائے۔ سمجھ آئی نا بات؟ وہ حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد اور چاہتے تھے کہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا نا۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹائم پہ بالکل بتا دیا وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کرنے سے محفوظ رہے۔ یہ ہوتی ہے انبیاء کی حفاظت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے، غلطیوں سے محفوظ ہوتے ہیں کہ اللہ حفاظت کرتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے۔ تو وہ، لیکن یہ بتائیں، اگر دنیا میں کوئی انسان غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں دنیا میں تو کوئی بھی انسان ایسا مکمل نہیں ہے کہ جس کو بالکل ہر چیز کا پتہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور دو جہنم میں۔ جہاں تک جنت میں جانے والے کا تعلق ہے تو یہ وہ شخص ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، اس کے برعکس جس نے حق کو پہچان لیا مگر فیصلہ کرتے ہوئے ظلم سے کام لیا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے لیکن اس کی بھی حمایت کر دی کیونکہ اس کی سفارش آئی بھی تھی، رشوت لے لی، کانٹیکٹ تھے، یہ تھا، تو ظلم سے کام لیا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے لوگوں کے درمیان نادانی سے فیصلہ کیا، یعنی وہ نادان تھا، اس کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے، اتنی عقل ہی نہیں ہے، اب بے عقل آدمی وہ فیصلہ کرنے بیٹھ گیا، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ نادان تھا تو فیصلے کی ذمہ داری کیوں اٹھائی؟ سمجھائی نا، جب انسان کے اندر اتنی عقل سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا قوانین کا، پتہ ہے نا کسی چیز کا، بس ہمیں ساروں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ ہم بس بیٹھ جائیں، کسی طرح کوئی ہم سے فیصلہ کرا لے، کوئی ہمارے پاس آئے، ہم بتائیں تم غلط ہو اور تم صحیح۔ تو اگر وہ نادان ہے تو کیوں فیصلہ کرنے بیٹھا؟ تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اسی طرح حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کے یمن بھیجا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، میں کم عمر ہوں، تو کوئی نصیحت مجھے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ جب دو جھگڑنے والے تمہارے سامنے بیٹھیں تو ہرگز فیصلہ نہ کر دینا جب تک دوسرے کی بات بھی اسی طرح نہ سن لو جیسے پہلے کی سنی۔ اگر تو ایسا کرے گا تو صحیح فیصلہ کرنا تیرے لیے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہوا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور خوب غور و خوص کے بعد فیصلہ کرے اور پھر ٹھیک فیصلے تک پہنچ جائے تو اس کے لیے دو اجر ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرے خوب سوچ سمجھ کے مگر ٹھیک فیصلے تک نہیں پہنچا۔ اب دیکھ، جیسے انسان ہے نا، خوب سوچ سمجھ کے بھی فیصلہ کیا ہے، ساری ایویڈنس، سارے گواہیاں ایک بندے کے خلاف جا رہی ہیں، اب اس نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا لیکن وہ مظلوم تھا، فیصلہ غلط ہو گیا، تو اب اس کو ایک اجر ملے گا۔ ایک اجر کیوں ملے گا؟ اس نے اپنی طرف سے تو کوشش کی ہے نا۔ اب انسانی طور پہ اگر جو چیز اس کے لیے جتنی حد تک ممکن تھی، اب سارے جتنے جج جتنے قاضی ہوتے انسان ہی ہوتے نا، کسی کو کوئی غیب کا علم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا، تو اگر وہ اپنے طور پہ انصاف کے ساتھ سوچ سمجھ کے خوب اچھی طرح پھر ٹھیک طریقے سے اپنی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر وہ ٹھیک فیصلہ کریں تو ایک اجر ہے۔ کہ اس سے پتہ چلتا ہے نا نیت کا اخلاص کتنا ضروری ہے، کتنی سمجھداری ضروری ہے، اور کسی کی سائیڈ نہیں لینی۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو انہوں نے تو سوچ لیا تھا کہ آپ کو بھٹکا ہی دیں گے، کسی طرح آپ کو اپنے حق میں فیصلہ کرا ہی لیں گے، کیونکہ انسان چرب زبان ہوتا ہے نا، جو لوگ جانتے ہیں اس طرح کے ٹیکٹکس وہ دوسرے کو قائل کر ہی لیتے ہیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونك من شیء، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اگر وہ فیصلہ کرا بھی لیتے آپ سے تو وہ آپ کو نہیں بہکا سکتے، وہ اپنے نفسوں کو ہی بہکا رہے ہیں۔ جب انسان کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو وہ یہ خوش نہ ہو کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا، میں نے تو دوسرے سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے کہ نقصان دوسرے کا نہیں ہوا، اس کا اپنا۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کے حق میں جس کا حق نہیں تھا اس کو
کچھ چیز دلا دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے تو آپ ٹھیک ہی ہو گئی، میرے لیے جائز ہو گئی، وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تو آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، اللہ کا فضل کیا ہے کہ آپ کی حفاظت ہو گئی، اور اس کی رحمت کیا، وَرَحْمَتُهُ، رحمت ہے اس کی کہ اس نے کتاب آپ پہ نازل کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت بھی نازل کی. حکمت کیا ہے؟ جو احکامات اس کتاب میں آئے ہیں ان کی تشریح بھی اللہ نے ہی بتائی ہے، ایکسپلینیشن بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم، اور وہ کچھ سکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، یہ حکمت کی باتیں، یہ اتنی علم کی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائی نا. ایک اور جگہ آتا ہے نا قرآن پاک میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا اور ایمان کیا، اللہ نے سب یہ آپ کو دیا علم. اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ذاتی علم نہیں تھا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور جتنا دیا وہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا. رحمت کیا چیز ہوتی ہے؟ رحمت کا معنی سمجھتے ہیں؟ رحمت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی کوئی ایفرٹ سے نہیں اس کو ملتی، یا انسان مانگ کے نہیں لے لیتا، وہ دوسرے کی طرف سے ایک عنایت ہوتی، اسی لیے اس کو رحمت کہتے ہیں، کہ دوسرے نے دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مانگی نہیں تھی رسالت، نبوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی طرح کتاب اللہ کی رحمت ہے. اب یہاں پہ اپنے آپ کو بھی ہم رکھ کے دیکھیں، ہمیں بھی جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے آج تک، ہمیں بھی تو کچھ بھی اس میں سے نہیں معلوم تھا، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے یہاں تک پہنچایا نا، تو یہ سراسر اس کی رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو خزانے دے دیتا ہے، اس کو پیسے دے دیتا ہے، ہم تو یہی سوچتے ہیں یہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی کہ مجھے بونس مل گیا. نہیں، دین کی سمجھ ملنا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بھلائی ہے، ورنہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کہاں پتہ تھا کہ قرآن میں یہ سب لکھا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے نا کہ آج ہم جان رہے ہیں. پھر بھی اس قرآن کی ہی سب سے زیادہ ہم بے قدری کرتے ہیں، کبھی احساس نہیں کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے پاس ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، اللہ اس رحمت کو مجھ سے واپس نہ لے لینا میری ناقدری کی وجہ سے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. سبحان اللہ، واقعی ایک تو یہ قرآن کا اترنا اٹ سیلف بہت بڑا فضل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائی، وہ علوم عطا فرمائے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا، اور اس کے علاوہ ایسے ساتھی عطا فرمائے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اتنے جان نثار تھے، یہ تو اللہ کا فضل ہے نا. آخری نبی آپ کو بنایا، رسالت آپ پہ ختم ہوتی ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی خیر نہیں ہے اکثر سرگوشیوں میں. لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، اب کچھ مجلس کے آداب کی بھی بات آ رہی ہے، اور کیوں یہ بتایا جا رہا ہے اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھ لیں. منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو اپنا ایک چھوٹا سا گروپ الگ سا بنا کے بیٹھ جاتے تھے، ایک جیسے جو لوگ تھے نا یہ منافق قسم کے، وہ اپنی الگ سے ایک جماعت سی بنا کے الگ سے ہو کے بیٹھ جاتے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے تو کبھی اشارے کرتے ایک دوسرے کو، کبھی سرگوشیاں کرتے، کبھی ہنسنے لگتے اس بات کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں بعض کلاسز میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو نان سیریس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی اپنا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹیچر کی بات کو سیریس لیتے نہیں ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں. تو وہ ان کے تو دل کے اندر کھوٹ تھا نا، بیماری تھی، نفاق تھی. وہ اب آپس میں کیوں کانوں کے اندر باتیں کرتے تھے کہ کسی اور کو سن نہ جائے، کیونکہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے. اب مومن جو ہوتے تھے وہ بڑے اس سے انکمفرٹیبل ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے، کیا کیا بات ہے، کیونکہ انسان ایک نیچرل بات ہے نا، دو لوگ آپس میں اس طرح سے بات کر رہے ہوں تو سسپیشیس ہو جاتا ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ کانوں میں کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر جو انسان سرگوشیاں کرتے ہیں نا ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ان سرگوشیوں میں جو وسپرنگ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں، اکثر ان باتوں میں خیر نہیں ہوتی. وہ کس چیز کی باتیں ہوتی ہیں؟ اکثر وہ کوئی غیبت ہوتی ہے، یا کوئی کسی کے اوپر کمنٹ پاس کرنا ہوتا ہے، یا کوئی اور بدگمانی کی بات ہوتی ہے. اب جس کو دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے تو اس لیے کانوں میں کر رہے ہوتے ہیں، سوائے جو، اس لیے اس سے روک دیا گیا نا، سوائے جو الاؤڈ ہیں، جو نجوہ الاؤڈ ہے، جو سرگوشی الاؤڈ ہے، وہ کون سی ہے؟ من امر بصدقات، جو حکم دے صدقہ کا، یعنی اگر کسی نے کسی کو صدقے کا مشورہ دینا ہے، مثلا کان میں کسی کے کہہ دیا جی فلاں یہ مستحق ہیں، اگر آپ ان کو کچھ دے سکتے ہیں، کیا اس طرح کی کوئی بات کرتی، یا فلاں اتنا اتنا دے رہا ہے، تو اس کا اعلان نہیں کرنے کی ضرورت، خاموشی سے بتا دیا کہ اتنا اتنا فلاں نے کہا ہے، اس نے اتنا دیا ہے، یا میں اتنا دینا چاہتی ہوں، یا یہ ہے. تو یا آپ حکم کر رہے ہیں، یا آپ کسی کا بتا رہے ہیں، تو لوگوں کے سامنے اگر بتایا تو اس کی بے عزتی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سرگوشی کرتے ہیں، تو وہ الاؤڈ ہے. یا نمبر ٹو، کون سی سرگوشی الاؤڈ ہے؟ نمبر ون لگا لیں اس کو بھی صدقہ، او معروف، یا نیکی کا، کیا نیکی کا حکم دینا، یا جو امر ہے نا وہ اس میں بھی آ رہا ہے ساتھ، من امر بھی صدقہ او امر معروف، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں آپ اس طرح سے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے، بھی معروف، کہ کوئی یہ کہے کسی کو کوئی نیکی کی بات کہنا چاہے، مثلا کسی میں کوئی غلطی دیکھی ہے آپ نے، تو اب یہ نہیں کہ سب کے سامنے تم ایسے کرو، یہ تم نے کس طرح دوپٹہ لیا ہوا ہے، یہ تم نے کیا کپڑے پہنے ہوئے، نہیں، اس سے دوسرا ڈھیٹ ہو جائے گا، دوسرا اپنی ذلت محسوس کرے گا، ہو سکتا ہے وہ اس کام سے پھر کبھی بھی باز نہ آئے. ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آرام سے کان میں اس کو کہہ دیں کہ دیکھو اس طرح سے ہے، ایسی یہ غلط بات ہے، یہ کوئی اچھی بات کا، اس کو نیک کام کا، نیکی کی بات کا کان میں کہہ دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت معروف کو علل اعلان کہنا اچھا لگتا ہے کہ جی میں تو بہت یعنی بریو ہوں، میں بڑی بہادر ہوں، میں نے تو فلاں مجلس میں فلاں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا نا، میں نے تو جا کے ایسے کہا، کہ نا ہم اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جس سے دوسرا شرمندہ ہو جائے، جس سے وہ اپنی بےعزتی محسوس کرے، ایسے نہیں کرنا. ہم کرتے بھی ہیں پھر فخر بھی جتاتے ہیں، لوگوں کو بھی جا کے بتاتے ہیں میں نے فلاں جگہ پہ ایسے کیا تھا. اصل میں بتانا کیا مقصود ہوتا ہے؟ اپنی دینداری، اپنی دینداری ہم نے سب پہ جتانی ہوتی ہے نا، سب کے سامنے دکھانا ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنا دین ہے اور دینی غیرت کتنی ہے. انتہائی بے حکمت بات ہے، اس میں کوئی فخر کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم نے کچھ سبق پہلے کیا پڑھا تھا کہ تم یہ سوچا کرو کہ تم بھی تو ایسے ہوا کرتے تھے پہلے، تو اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. یہ بات اگر ہم رکھ کے سوچے نا تو کسی کو نصیحت کرنا آسان ہو جائے. کسی نے بڑے فخر سے مجھے کہا کہ ہم تو ایک شادی پہ تھے اور وہاں پہ عورتوں کی سائڈ کے اوپر صرف عورتیں تھیں، وہاں پہ دلہا کو بٹھایا گیا لا کے، تو کچھ لڑکیاں تھیں جو حجاب کے بغیر تھیں، سامنے اسٹیج کے بیٹھ گئے، ہم نے مائک پہ کہا کہ آپ لوگ نکل جائیں یہاں سے، کیونکہ وہ دلہا بیٹھا ہوا ہے، مرد بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگ کیوں اس کے سامنے آ کے بیٹھے؟ کیا یہ حکمت ہے؟ اے میں اس لیے اگزامپل دے رہی ہوں کہ کبھی کبھی ہم ان چیزوں پہ کتنا فخر کرتے ہیں، یہ حکمت ہے کیا؟ وہ بچیاں کیا سیکھیں گی؟ اسی طرح بعض بچیاں میرے پاس آ کے کہتی تھیں کہ ہم لوگ مسجد جانے سے اب رک گئے ہیں، کہ جب ہم وہاں جاتے ہیں بعض آنٹیاں ہمیں کہتی ہیں یہ کیوں آپ کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہی ہیں، اور پھر ہمیں اس طرح کی بات. یہ دیکھیں نیکی کا بھی آپ نے کام کہنا نا، امر بالمعروف بھی کہنا، تو اس کے لیے بھی کوئی حکمت تو استعمال کریں. اگر آپ مسجد کے اندر کراؤڈ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یا ان کو کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو اس سے وہ برا فیل کر کے مسجد سے ہی نہ دور بھاگ جائے. نیکی کا بھی حکم کرنا ہے تو اس میں اس وقت کا تقاضا کیا ہے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہی آپ نے نیکی کا حکم کرنا تو بس آپ سرگوشیاں ہی کرتے رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ مگر دیکھیں نا، حکمت دیکھ کے جہاں پہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اعلان کریں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرا بندہ اور زیادہ نیکی سے دور ہو جائے گا، بجائے اس کام کی محبت اس کے دل میں پیدا کرنے کے اور زیادہ وہ شرمندہ ہو کے ڈھیٹ ہو جائے گا، تو وہاں پہ سب کے سامنے نہ کریں۔ ایون ہم بچوں کو بھی کئی دفعہ، ہمیں بھی ماؤں کو لرن کرنا ہے، ہم سب کو ہی، کہ ہم بچوں کو بھی کبھی سب کے سامنے کچھ ایسا کہنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ایسا کہنے لگتے ہیں، کہ وہ بچے پھر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی پھر یعنی نیکی کی طرف نہیں آتے، یا سب کے سامنے مذاق اڑانے لگتے ہیں، تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح اگر ہم نے کرنی ہے، واقعی ہماری نیک نیت ہی ہے اس چیز کے لیے، تو بس پھر اپنے آپ کو رکھیں کہ میں بھی تو ایسے ہوتی تھی نا، مجھے کوئی ایسے کہتا تو پھر مجھے کیسا لگتا۔ یہ نمبر ٹو ہے۔ نمبر تھری، او اصلاح بین الناس، اور کس چیز کے لیے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں جو الاؤڈ ہے؟ ویسے سرگوشی کرنا الاؤڈ نہیں ہے، ویسے سرگوشی کرنا مینرز کے بھی خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اسے منع فرما دیا، لیکن تین حالتوں میں آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ صدقہ کی بات پہ، کوئی معروف بات ہے، یا کوئی دیکھیں کبھی کبھی ایسی بھی بات ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو کوئی کام ہوتا ہے، مثلا آپ کا مائک صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ نہیں ہے، تو آپ اس کو کان میں جا کے کہہ دیتے ہیں کہ اپنا ذرا مائک صحیح کر لیں، یا آپ کا دوپٹہ صحیح نہیں ہے، یا اس طرح سے کوئی بات ہے، یا ایسا کوئی پرابلم ہو گیا ہے جو سب کو بتانے والا نہیں ہوتا، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا اصلاح کرنا، اصلاح کرنے کا مطلب کیا، یعنی دو لوگ اگر لڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے درمیان صلح کرا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ مثلاً کیا اس میں سرگوشی کرنے کی کیا بات ہے؟ مثلاً آپ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو سامنے آمنے بٹھا کے بات کی جائے گی تو پرابلم ہوگا، تو آپ الگ الگ کر کے ایک کو کچھ کہتے ہیں بات، ایک کو کچھ لے جا کے الگ کر کے کوئی باتیں بولتے ہیں، دوسرے کو پھر لے جاتے ہیں، پھر اس کو جا کے کوئی بات الگ سے بولتے ہیں، تو وہ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اس میں چاہے آپ یہ بھی دیکھ لیں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، خاندانوں کے بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی جہاں پہ دو لوگ جھگڑے ہوں ان کی اصلاح کرانے کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ کس سے افضل ہے؟ روزے، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کام ہے اصلاح ذات البین، یعنی دو لوگوں کے درمیان کوئی اگر رنجش پیدا ہو جائے اس کو دور کر کے آپس میں صلح کرانا، فساد کو ختم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے آپس میں جھگڑا، فساد یہ مونڈ دینے والی چیز ہے، پھر فرمایا یہ جھگڑا سر کو نہیں مونڈتا بلکہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے، شیو کر دے، شیو کرنا ہوتا ہے نا، یہ سر کو نہیں شیو کرتا جھگڑا، دین کا صفایا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے دین کو۔ جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی گھر ہے، کوئی خاندان ہے، آپ دیکھیں جن خاندانوں میں جھگڑے، فساد، وہ کوئی اس سے ٹوٹا ہوا ہے، کوئی اس سے وہ ہوا ہے، الگ ہوا ہوا ہے، کسی نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، کسی نے ادھر، وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے۔ جھگڑا فساد اتنی بری چیز ہے، تو یہ تو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کو ختم کرنا اس میں کتنی بڑی خیر ہے۔ تو اسلامی معاشرے میں چیز کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ کہ لوگوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، لوگ آپس میں صلح صفائی سے رہیں، اور اس کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے اگر کوئی دو لوگ آپس کے اندر کوئی سرگوشی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی کر دے جس سے جس کو کہیں گے جھوٹ کہہ سکتے ہیں، جھوٹی بھی کوئی بات، یہ توریہ کہہ سکتے ہیں کہ بات کو ٹوسٹ کر کے ادھر سے ادھر کوئی بات کہہ دینا صرف اس وجہ سے تاکہ دو لوگوں میں صلح ہو جائے، یہ تک جائز ہے، حالانکہ کسی اور چیز میں جائز نہیں ہے، مگر اس میں جائز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے جو دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ تو یعنی صلح اتنی بہترین چیز ہے۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ لوگوں کی آپس میں محبت بڑھانے اور صلح صفائی کے لیے جو بھی بات کہے، ادھر سے ادھر کہے یا قسم اٹھائے، وہ جھوٹوں میں داخل نہیں ہے۔ اور ہم اسی وقت سچی بات کرنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے جا کے ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ بھائی وہ تو آپ کی بیوی آپ کو بہت یاد کرتی ہے اور آپ کے لیے اچھے الفاظ کہتی ہے، یا یہ کچھ ایسی بات کر لی جس سے اس کا دل نرم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس نے ابھی نہ کہی ہوں، بہت پرانی بات تھی اس وقت کہی ہوں، لیکن اس کو آج کوٹ کر دیا تاکہ اس کے دل میں تھوڑی نرمی پیدا ہو جائے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کی بات ادھر کہنے کی تین صورتوں میں اجازت دیتے ہوئے سنا، جہاد کی ترغیب میں، لوگوں میں صلح کرانے میں، اور میاں بیوی بی کو ملانے کی صورت میں۔ یہ تین صورتیں ایسی تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ادھر بات کرنے کو، تھوڑا کوئی بات کو اگر آپ کی ٹوسٹ کرنے سے کسی کے درمیان صلح ہو جاتی تو کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر لوگوں کو جب دو لوگ کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اور تیل چھڑکتے ہیں، اور آگ لگاتے ہیں، اور مرچ مسالہ لگا کے دوسرے کو بتاتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، تاکہ دو لوگ لڑے ہیں تو لڑے ہی رہیں، کبھی ان کے اندر صلح نہ ہو۔ تو یہ سوچیں کہ یہ تو دین کا صفایا کرنے والی چیز ہے، اور دیکھیں صلح کرانا کتنی ہے۔ ہم تو صرف نماز، روزہ، صدقہ کو ہی سمجھتے ہیں نا نیکیاں، کیا کبھی یہ سوچا کہ دو لوگوں میں ہم صلح کرا دیں یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جس جو کوئی یہ کام کرے گا، کون کون سے کام، صدقہ کرنا، نیکی کا حکم دینا، لوگوں میں صلح کرانا، کس لیے، تاکہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، اس لیے کہ یہ بہت نیکی کے کام ہیں۔ تو چلو ہم صدقے کو تو اچھا نیکی کا کام سمجھتے ہی ہیں، نیکی کی بات کسی کو کہنا ہو اس کو بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہی ہیں، لیکن آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دو لوگوں میں صلح کرانا، اس سے بھی اجر عظیم مل سکتا ہے۔ تو ان کاموں میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا، اور ہماری سرگوشیاں ہم نے دیکھنی ہیں کہ ہماری سرگوشیاں کن کاموں کے لیے ہوتی ہیں، ہم بھی چیک کریں نا۔ یہ جو وسپرز ہوتی ہیں کہ کوئی داخل ہوا کمرے کے اندر اور تھوڑا سا بات کر کے اور اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دی یا وہ کہہ دی، اس وہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، صرف ان کاموں کے لیے الاؤڈ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی۔ اب دیکھیں نا اس آدمی نے کیا کیا تھا، تامہ نے۔ اب یہ ساری آپ منافقین کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں، وہ نجوہ کرتے تھے، ان کو کہا گیا آپ اس کی یہ نجوہ یہ نہیں الاؤڈ ہے، صرف ان کاموں کے لیے الاؤڈ ہے۔ اور دوسرا یہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کے الگ ہی انہوں نے راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ چلنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ تو یہاں بتا دیا گیا جو مخالفت کرے گا رسول کی، اور رسول کی مخالفت میں کیا ہے، رسول کی مخالفت ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو کہ رسول کی مخالفت یہ ہو رہی ہے کہ ہم رسول کے اگینسٹ ہیں، ایسے یہ نہیں ہے بات۔ رسول کی مخالفت کا مطلب ہے کہ جو دین رسول لے کر آیا، جو احکامات وہ لے کر آئے، جو عبادات کے طریقے ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، اکانومی ہے، قانون ہے، سیاست ہے، جو بھی لے کر آئے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، سب ہر چیز، اس میں رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے، یہ نہیں اسے الگ کٹ کے ایک اور طریقہ بنا لیا جائے، وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ سمجھا گئی بات نا؟ تو جو ایسا کرے گا کہ رسول کی مخالفت میں چلے گا، رسول نے رسول کی ایک سنت ہے، اس نے کوئی بدعت بنا لی، یہ بھی تو مخالفت ہے نا۔ جب کہ حق واضح ہو گیا، سمجھ آ گئی بھی ہے، دین واضح ہو گیا وہ، خدا کیا ہے؟ وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کی بات آ گئی ہے، انسان کو سمجھ بھی آ گئی ہے، پھر بھی وہ مخالفت کر رہا ہے، پھر بھی وہ الٹا چل رہا ہے، پھر بھی وہ پرواہ نہیں کر رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے اس معاملے میں. یہاں پہ دو جرم ہو گئے نا، خود بھی نہیں مانا اور پھر اس لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف سے ہٹایا، آگے کھڑا ہو گیا، اس کی مخالفت شروع کر دی. اب اس نے کیا کیا تھا؟ ایک تو یہاں پہ اس نے ایک جرم کیا، چوری کی، اور اس کے بعد پھر وہ چلا گیا، وہاں پہ دوسری جگہ چلا گیا اور وہاں پہ جا کے شرک شروع کر دیا. تو اور کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے کون سا راستہ اختیار کیا جو مومنوں کے راستے کے علاوہ ہے؟ مومنوں کا راستہ کون سا؟ جس یہ دلیل ہے اجماع پہ کہ امت کے علماء ایک بات پہ جب ان کا کنسنسس ہو جائے، ایک بات پہ، ایک پوائنٹ پہ وہ جب سارے ایگری ہو جائیں، تمام امت کے، آج کے علماء کی بات نہیں ہو رہی، آج تو خیر کوئی شاید ہی کوئی مسئلہ ہو جس کے اوپر علماء کا اجماع ہو. دیکھیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث، اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں، مسئلے مسائل ایسے سامنے آتے ہیں جن کا قرآن میں حدیث میں کوئی مینشن نہیں ہے. اب ان میں رہنمائی کہاں سے لی جائے گی؟ اب اس میں دیکھا جائے گا کہ پھر اجماع کس بات کے اوپر ہے، کس چیز پہ سارے متفق ہیں ایک پوائنٹ پہ کہ سارے علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. یہ آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اس پہ سارے علماء کا اجماع ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ سب کا ایک پہ اجماع ہو جائے. صحابہ کا بھی بہت ساری چیزوں میں الگ الگ ان کی اوپینینس تھے. تو جو غیر سبیل المومنین، ایک بات جب سب نے کہہ دی، صحابہ کرام نے سب نے، مثلا اس وقت کے لیا جائے تو قرآن، حدیث اور اس کے بعد خلفائے راشدین ایک بات پہ اگری ہو گئے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن، حدیث اور اس کے بعد ان کا راستہ بھی اس نے چھوڑ دیا، ان کے راستے سے بھی الگ ہو گیا، ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ، تو ہم پھیر دیں گے اس کو جدھر وہ پھیر گیا، جدھر کو وہ جانا چاہتا نا اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی جانے دیں گے. آپ دیکھیں پھر ایسے لوگوں کو وہی راستے اچھے لگتے ہیں، وہ ان راستوں پہ چلتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی شرمندگی نہیں رہتی، وہی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے. دیکھیں جو جس پہ چلنا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسی کو وہی چیز اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، اور اینڈ اس کا کیا ہوگا؟ جہنم میں، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں سے ہمیں اجماع امت کی ٹرم اس آیت سے امام شافعی نے لی تھی کہ اجماع کیا چیز ہوتی ہے، کیا اس کا کوئی پروف ہے قرآن میں کہ قرآن اور حدیث کے بعد کیا اجماع کیا جائے تو اس کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر، ایک مسئلے میں، ایک پوائنٹ پہ سب ایگری کر گئے ہیں، تو کیا یہ ٹرم اجماع کی ٹرم، اس کو اجماع کہتے ہیں، کیا یہ اجماع قرآن سے ثابت ہے؟ اس کے لیے انہوں نے 300 مرتبہ قرآن کریم کو پڑھا، 300 مرتبہ، اور جب 301th time پڑھا نا، تو اس آیت سے انہوں نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت سے انہوں نے فرمایا کہ میرا دل جم گیا کہ جو مومنوں کا ایک متفقہ راستہ ہے نا، ایک سب نے یونائٹیڈ ہے اس راستے پہ، اسے چھوڑ کے جانا یہ بھی غلط ہے. قرآن و سنت سے کوئی منہ موڑتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کا تو انجام ہے ہی جہنم. لیکن اگر اجماع امت کسی چیز کے اوپر ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں اس کو مانتا، تو وہ بھی غلط ہے. جس پہ جو سبیل المومنین ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے. تو ہمارے پر فرض کیا ہے؟ قرآن بھی، رسول کی اتباع بھی، اس میں کوئی نافرمانی کی گنجائش نہیں. اور اس کے بعد سبیل المؤمنین کہ علماء نے کسی نص سے, نص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ ڈرائیو کیا ہے وہ ان کا راستہ ہے. اب آپ کہیں گے وہ تو اس میں فلاں کچھ کہتا ہے فلاں کچھ کہتا ہے, اس میں پھر اجماع نہیں ہے, وہ اجماع والے مسئلے نہیں ہیں. جس پہ اجماع ہوا ہو ٹھیک ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے. تو کسی بھی مسئلے کے لیے پہلے قرآن دیکھنا ہے, وہاں نہیں ملے تو حدیث دیکھنی ہے, وہاں نہیں ملے تو صحابہ کا طریقہ دیکھنا ہے, اور وہاں نہیں ملے تو پھر دیکھیں گے علماء نے کیا کہا ہے, سب کا متفقہ ایک ڈیسیجن کیا ہے. پھر اگر کوئی سب کے ڈیسیجن کو چھوڑ کے کہے کہ نہیں جی میں تو اپنا ہی ایک راستہ نکالوں گی مجھے زیادہ پتہ ہے, تو پھر وہ خود ہی بھٹک جاتا ہے. وہ ایسا انسان نا خود بھٹک جاتا ہے, وہ خود ہی سیدھے راستے پہ نہیں رہتا. پھر بات امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا